میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمان شیخ العرب و العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں، مبارک مجھے میری ویرانیاں، اس دل کو مبارکباد پیش کی گئی ہے، اس انسان کو مبارکباد پیش کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے دل کو ناجائز خواہشات سے ویران کر دیتا ہے۔ زبان سے تو ہے دوست شہبازیاں ہیں، زبان سے تو ہے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں۔ شہبازیاں سے مرادیاں نیکی پرہیزگاری کے دعوے، اور باطن میں کیا ہے کہ گناہوں کی غلاظت چھپی ہوئی ہے، ظاہر میں تو نیک بن رہے ہیں، پرہیزگار بن رہے ہیں اور اللہ والے بن رہے ہیں، مگر باطن میں ہزاروں عیب چھپے ہوئے ہیں۔ زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں۔ خفاش ایک چمگادڑ کو کہتے ہیں، اور چمگادڑ کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ یہ الٹا لٹکتا ہے، اور جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہٹتا ہے، اور سورج سے اس کو دشمنی ہے، یعنی گناہگار کو نور سے وحشت ہوتی ہے، وہ ظلمت اور اندھیری میں رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ گناہ سے بھی اندھیرا پیدا ہوتا ہے، گناہ کر کر کے اندھیروں کا عادی ہو جاتا ہے، اور اسے پھر اندھیروں ہی کی عادت پڑ جاتی ہے، روشنی سے پھر گھبراہٹ ہوتی ہے۔ زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں۔ اقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو، عاصی معنی گناہگار، عاصیوں عاصی کی جگہ، حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو، کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں، کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں۔ پہلے شعر میں گناہوں کی وجہ سے مایوسی پیدا نہیں ہونے دی، دوسرے شعر کے اندر مایوسی سے نکال دیا، یعنی گناہگار مایوس نہ ہو جائے کہ ہماری کیسی حالت ہے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، جو دوری ہوئی تھی وہ حضوری میں تبدیل ہو جائے۔ توبہ کی برکت سے، حضرت کے الفاظ مبارک ہیں کہ توبہ کی برکت سے دوری حضوری میں تبدیل ہو جائے۔ حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو، کہ توبہ کی برکت سے درکاریاں ہیں۔ زبان سے تو ہے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں۔ حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو، کہ توبہ کی برکت سے درباریاں، جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے، معصیت معنی گناہ، اور گناہوں کی کئی قسمیں ہیں، ظاہری گناہ بھی ہیں، باطنی گناہ بھی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَذَوُ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ یہی ہے مردوں کے لیے جیسے داڑھی مٹانا گناہ کبیرہ ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے تینوں طرف سے، اور کفنوں کو ڈھانپنا جب چل رہے ہوں کھڑے ہوں گناہ کبیرہ ہے، جہنم کی وعید ہے، اور اسی طرح بدنگاہی ہے اور دل کا خراب کرنا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اور باطنی گناہ بھی تکبر ہے، عجب ہے، بدگمانی ہے، بدنگاہی ہے، اور حسد ہے، کینہ ہے، اور بیجا غصہ ہے، یہ سب باطن کے گناہ ہیں. اور دنیا کی محبت ہے، یہ بھی باطن کا گناہ ہے. تو گناہ سے اکثر مراد ہمارے یہاں یہی سمجھتے ہیں کہ بس بدنگاہی. بدنگاہی تو سر فہرست ہے، اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جب تک بدنگاہی نہیں چھوڑو گے تو تمہاری نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی، اور برائیوں سے برائیوں کو مکمل طور پر چھوڑنے کی توفیق نہیں ہو سکے گی. جو بڑا گناہ کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو معلوم بھی نہیں دیتے، اور جو بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو وہ چھوٹے گناہوں سے بھی اس کو بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف بس بدنگاہی سے بچ گئے تو باقی سب کام ہو گیا، بلکہ اور گناہوں کو بھی گناہوں سے بھی پاکی اختیار کرے، اس کا تزکیہ کرائے، اصلاح کرائے، صفائی کرائے. جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے، جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے، انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں، انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں. جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے، انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں. گناہوں کے اسباب سے دور ہوگے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں، تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں. میں یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا یعنی گناہوں سے پرہیز کیا، گناہوں سے بچا، اور اگر بشرن کوئی خطا ہو گئی تو اس کو رو دھو کر معاف کرا دیا، توبہ کر لی، استغفار کر لی، تو اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور مشکلات سے اس کو نکالیں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے، انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں، گناہوں کے اسباب سے دور ہو گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں، تو منزل میں ہر وقت آسانیاں. دوائے دل سابقہ عشق حق ہے، دوائے دل سابقہ عشق حق ہے، دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں، دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک طریقہ گناہوں کو چھوڑنے کا تو یہ ہے کہ ایک ایک کر کے گناہوں کو چھوڑنا شروع کرے، اور اس کے لیے بہت محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے. جیسے کہ فرمایا کہ ایک زمین ہے، بنجر ہے، اور اس میں جنگل اگا ہوا ہے، کانٹے دار جھاڑیاں وغیرہ اور بہت کچھ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے اس کے اندر، تو ادھر سے جب اس پہ کچھ کاشت کرنی ہوتی ہے، کچھ زراعت کرنی ہوتی ہے، کچھ اگانا ہوتا ہے کھیتی، تو اس کی صفائی کرتے ہیں تو جھاڑی ایک ایک کر کے نکالتے جاتے ہیں. اب ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک نکالتے گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو پھر کچھ جھاڑیاں ہو گیا ہیں. تو یہ راستہ دقت طلب ہے ذرا، اگرچہ یہ بھی راستہ ہے، لیکن ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی آگ کسی اللہ کے ولی سے اپنے دل میں لگوا لی جائے. تو یہ عشق کی خاصیت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے سوا یعنی معشوق کے سوا سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتا ہے، معشوق کے سوا پھر کچھ نہیں رہتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا پھر دل میں کچھ نہیں رہتا، اللہ کی محبت اگر دل میں آ جائے تو تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ دوائے دل سانی کا عشق حق ہے، اور عشق حق آنے کا طریقہ کسی اہل حق سے محبت کر لے، کسی اہل اللہ سے اللہ والے سے محبت کر لے، اور اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتا ہے رفتہ رفتہ اس کا یہ عشق و محبت ہے، یہ خالص اللہ کا عشق و محبت میں تبدیل ہو جائے۔ دوائے دل سانے کا عشق حق ہے، دلوں نے بہت گرچہ بیماریاں ہیں، دلوں نے بہت گرچہ بیماریاں ہیں، رہے حق میں ہر غم سے کیوں ہے برے گام، رہے حق میں ہر غم سے کیوں ہے برے گام، رہے عشق میں کب تن آسانیاں ہیں، رہے عشق میں کب تن آسانیاں ہیں۔ گناہوں کو چھوڑ دیں گے، بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مزہ آنا چاہیے گناہ چھوڑنے میں، جو وعدہ کیا گیا ہے اس سے مزہ نہیں آتا تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ ارے بھائی، حضرت نے فرمایا کہ جب کسی کو ملیریا بخار چڑھتا ہے تو دوا وغیرہ کھاتا ہے، ملیریا تو اتر جاتا ہے لیکن ایک عرصے تک اس کے منہ کا ذائقہ خراب رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ کر کے اس کو ذائقہ ملنا شروع ہوتا ہے، جب بالکل صحت ہو جاتی ہے پھر اس کو ذائقہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے راستے میں جب گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، جب مکمل طور پر گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق ہونے لگے گی تو ایک دن انشاءاللہ تعالی حلاوت ہی اللہ تعالی نصیب فرما دیں۔ تم اپنا کام کیے جاؤ، حلاوت کا انتظار نہ کرو، مٹھاس کا انتظار نہ کرو، آسانیوں کا انتظار نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں کتنی تکالیف آئیں، کتنی کتنی تکالیف کے بعد، کتنی جانے دینے کے بعد، کیسی مشقت اور مجاہدات کے بعد کہیں جا کے فتوحات شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ بھی کتنے کتنے مصائب اٹھائے، انہوں نے جانے دے دی اللہ کے راستے میں، ہم ذرا سی کوئی بات کہہ دیں بس اس کو ہم برا کہنا شروع سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، ہمیں تکلیف کیوں آ رہی ہے؟ تکلیف تو آئے گی، اللہ کے راستے میں تکلیف آئے گی تو اس سے ترقی ہوگی، اس پر صبر کرنے سے، اس کو برداشت کرنے سے پھر ترقی ہوتی ہے۔ ایسے غم سے گریز نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ یہ وہ غم ہے جو آپ نے اپنے انبیاء کو دیا، جو اپنے اولیاء کو دیا، ہم کہاں اور انبیاء کہاں، اولیاء کہاں، ہم جیسے ناکاروں کو آپ نے اپنے راستے کا غم دیا تو یہ تو ہماری خوش نصیبی اور سعادت ہے۔ البتہ غم کو مانگنا نہیں چاہیے، مصیبت کو مانگنا نہیں چاہیے، عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رہے حق میں ہر غم سے کیوں ہے گرے گاں، رہے حق میں ہر غم سے کیوں ہے گرے گاں، رہے عشق میں کب تن آسانیاں ہیں، رہے عشق میں کب تن آسانیاں ہیں، ارکوں نے تمنا کا انعام دیکھو، تمنا کا انعام دیکھو، جو ویرانیاں تھی وہ آبادیاں ہیں، جو ویرانیاں تھی وہ آبادیاں ہیں۔ جو شخص اپنی ناجائز تمناؤں کا خون کرتا اللہ کے راستے میں، اس کو دل کو ویران کیا ناجائز خواہشات سے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشی سے آباد کر دیتے ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو زمین والا آسمان والے کو خوش کرتا ہے، آسمان والے کے ذمے ہیں کہ وہ زمین والے کو خوش کرے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ نے تاکید سے نازل فرمایا ہے کہ جو شخص ہم کو راضی رکھے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ہم کو راضی رکھے گا، ہم کو خوش کرنے کا مجاہدہ کرے گا، ہم اس کو ضرور بالغ زندگی دیں گے۔ یہ بولے تمنا کا انعام دیکھو جو ویرانیاں تھی وہ آبادیاں ہیں، یہ بولے تمنا کا انعام دیکھو جو ویرانیاں تھی وہ آبادیاں ہیں، فدا مرضی سے اپنی رضا کر، فدا کی مرضی سے اپنی رضا کر، تیری میں دیکھے گا سلطانیاں فقیر، یعنی اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے فقیر سے مراد غریبی نہیں ہے، فقیر سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے جی اچاٹ ہو جاتا ہے اور ایسی حالت میں پھر بادشاہوں سے بھی بڑھ کر اس کو زندگی، بادشاہوں کی کیا زندگی ہوتی ہے، ہر وقت ان پہ حضرت فرماتے تھے اپوزیشن کا ڈنڈا رہتا ہے، ہر وقت ان کی نیندیں جو ہے اڑی بھی نیند یہ حرام ہوتی ہیں اور نیند کی دوائیں کھاتے ہیں اور اس قدر ڈپریشن اور ٹینشن میں ہر وقت ان کی زندگی گزرتی ہے۔ یہ مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اپنی مرضی کو فدا کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، وہ گویا حکمرانی کرتا ہے ساری کائنات پہ۔ ایک شخص ایک بزرگ جا رہے تھے، ان سے کسی نے حال پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو کہا کہ میرا حال کیا پوچھتے ہو، اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے ساری کائنات چل رہی ہے، کہا یہ تو ساری کائنات تو اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اپنے مالک کی مرضی پر فنا کر دیا ہے، تو لہٰذا جو میری مرضی ہے وہ میرے مالک کی مرضی ہے، جو میرے مالک کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، لہٰذا یہ میری مرضی سے سارا نظام چل رہا ہے۔ ایسی بادشاہت جو جس کا کوئی تصور بھی نہیں، دنیاوی بادشاہ کوئی تصور نہیں کر سکتے، وہ بادشاہت عطا ہوتی ہے، یعنی دل غنی ہو جاتا ہے، ہر راحت کا سکون کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے اصل۔ اب یہ ایک اسباب راحت ہوتے ہیں، ایک راحت ہوتی ہے، تو اسباب راحت کے ہوتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ راحت بھی ہو، اسباب راحت کے ہوتے ہوئے بھی وہ مالک جو ہے وہ چاہیں تو اس کو بے چین کر سکتے ہیں، بے چین کر دیتے ہیں۔ جو گناہگاروں کی زندگی ہے، لاکھوں روپیہ بھی ان کے پاس ہے اور نوکر چاکر بھی ہیں اور بہت عیش و عشرت کے سامان ہے، لیکن دل ان کا بے چین اور پریشان ہے، اور ایک آدمی کے پاس کچھ پر آئے کچھ بھی زیادہ راحت اور عیش کے اسباب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بالکل مطمئن اور پرسکون رکھا ہوا ہے، اطمینان سے سو رہا ہے آرام سے فراٹے لے کر، اور دنیا دار جو ہے ان کو نیند کی دوائیں کھا کے بھی نیند نہیں آ رہی، بے چین ہے، پریشان ہے۔ فقیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ غریبی، بلکہ دل غنی ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا دل بیزار ہو جاتا ہے، دنیا کا لالچی نہیں رہتا، اگرچہ دنیا ہاتھ میں ہوتی ہے، جیب میں ہوتی ہے، لیکن دل میں نہیں ہوتی۔ فدا ان کی مرضی پہ اپنی رضا کر، فدا ان کی مرضی پہ اپنی رضا کر، فقیر میں دیکھے گا سلطانیاں، فقیر میں دیکھے گا سلطانیاں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں کہ جب کوئی علاقے میں خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ جاتی ہے، جیسے زلزلہ آ گیا اور سارا یہ علاقہ تباہ ہو گیا، تعمیرات ساری تباہ ہو گئی، سب چیز تباہ ہو گئی، تو حکومت اعلان کرتی ہے کہ اب اس علاقہ آفت زدہ ہے، اس کی تعمیر ہم خود کریں گے، حکومت اپنے خرچے پہ کرائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اپنے دل کو ہماری ناجائز خواہشات سے ویران کرتا ہے، اپنے دل کو ہماری خاطر سے ویران کرتا ہے ناجائز خواہشات سے، اس کے ہم اپنے دست مبارک سے خود تعمیر، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمائیں گے۔ تیرے ہاتھ سے میرے تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ ہاتھ سے دے تعمیر ہوں میں مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں تیرے ہاتھ سے دے تعمیر ہوں میں تیرے ہاتھ سے تیرے تعمیر ہوں میں مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا کہ خون پینا تو حرام ہے لیکن اپنی ناجائز خواہشات کا خون پینا فرض عین ہے. جو خون پیے گا سرخ سرخ تو اس کے چہرے پر سرخی آئے گی کہ نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق کی اس پہ تابانی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، نور ہوتا ہے. جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں تجلی ہر ایک دل کی اندر الگ ہے تجلی ہر ایک دل کی اندر الگ ہے مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں اللہ کے راستے میں جو شخص جتنا زیادہ پونے پر عمل کرے گا جتنا زیادہ مجاہدہ کرے گا اللہ کے راستے کا اس پر اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی مہربانیاں بڑھتی چلی جائیں اور ہر دن کی تجلی اختر الگ الگ ہے ہر دن کی تجلی الگ ہوتی ہے. ازوال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ہے کیا ہے تجلی نہیں مخصوص ہے ان کی تجلی طور سینہ سے ہاں وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلا ہے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلا ہے نہیں مخصوص ہے ان کی تجلی دور سینہ سے کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے نہیں مخصوص ہے ان کی تجلی طور سینہ سے. یعنی جو آدمی بھی دین کے راستے میں زیادہ محنت کرے گا مجاہدہ کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور مشیت بھی ہو جائے تو اس پر کچھ بھی انعامات برس جائیں کتنے بھی ایمان اس کا ترقی کر جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. بس نبوت عطا نہیں ہوگی اب اس سے نیچے جو بھی درجہ ولایت کا آخری ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں زباں سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں بباطن مگر آقا خاشیاں ہیں حقارت سے کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں فداؤں کی مرضی پہ اپنی رضا کر فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں فقیر دیکھے گا سلطانیاں تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر کیا بات جس کو احکام الحاکمین اپنے دست مبارک سے تعمیر تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر مبارک مجھے میری ویرانیاں مبارک مجھے میری ویرانیاں مبارک مجھے میری ویرانیاں اللہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا ارشاد فرمایا بھی تھا کہ احسان مند احسان مندی کا تقاضا یہ ہے شکر کا تقاضا یہ کہ اپنے مرشد کو جو ہے کچھ نہ کچھ پڑھ کر روزانہ بخشا کریں یہ سال ثواب کیا کریں کیونکہ یہ جو دین ہمیں اپنے مشائخ سے ملا ہے اللہ کی محبت کا غم اللہ کا اللہ کی محبت اللہ کی معرفت اور یہ خون تمنا کا راستہ یہ سب نعمتیں جو ملی ہیں تو یہ اس کا بدل تو ساری کائنات بھی اگر قدموں میں ڈال دو تو نہیں ہو سکتی تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم فریاد کرتے ہیں اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری کچھ جو نفلی عبادت ہے جو صبح شام ذکر کرتے ہیں وہ بھی اور الگ سے کچھ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ لیا یا سورہ یاسین شریف جن کو پڑھنے کی عادت ہے وہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہے تو الحمدللہ میں اس لیے شوق کے لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میں بھی جتنا بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے اور اپنے شیخ کو اسالے ثواب کرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ پڑھ کر روزانہ اسالے ثواب کرنا چاہیے حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں بھی فرمایا ہے کہ روزانہ مجھ کو کچھ پڑھ کر بخش دیا تو جو کچھ ہم روزانہ معمولات کرتے ہیں اس کا ہی ثواب ہم بخش دیا کریں اور اس سال ثواب کر دیا کریں اپنے مشائخ کو تو ان شاء اللہ تعالیٰ بڑا اجر و ثواب ہے اپنے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی حضرت حاکم کاظم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی رحمت کی ایسی بے کراں خزانے ہیں ایسے کرم کے بے کراں خزانے ہیں اللہ کے اور لامحدود خزانے ہیں کہ اللہ کو اپنے خزانوں کی کمی کا کوئی غم ہی نہیں کچھ ہے ہی نہیں خزانے لامحدود ہیں کمی کا امکان ہی نہیں ہے اللہ کے خزانوں میں تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو بھی انسان کسی کو پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے تو جتنے لوگوں کو بھی وہ کر دے گا ایصال ثواب وہ تقسیم ہو کر نہیں ملے گا یعنی اگر 100 نیکیاں اس کے ثواب کیے ہیں تو وہ 10 آدمی کو بخشتا ہے تو 10 نیکیاں نہیں ملیں گی سب کو بلکہ ہر ایک کو جس کو وہ ایصال ثواب کرے گا پوری 100 نیکیاں ملیں گی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں لوٹنے کے لیے وہ تقسیم پہ یاد آ گیا قصہ کہ ایک عرابی تھا دیہاتی وہ کسی شہری کے یہاں مہمان ہو گیا تو اس کے یہاں بہت سی مرغیاں پلی ہوئی تھیں بہت مویشی مرغیاں وغیرہ تو شہری جو میزبان تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ صبح کو مہمان کے ناشتے کے لیے ایک مرغی گھوم دینا وہ صبح کو ناشتے میں مرغی گھوم کے لے آئی اور سب بیٹھ کر کھانے لگے اس شخص کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیوی تھی پورا کنبا اور مہمان مل کے کھانے لگے تو میزبان نے اکرام کے لیے مہمان سے کہا کہ مرغی ناشتے میں ہے آپ اس کی تقسیم کر دیجیے سب کو تو اس نے کہا کہ بھیا ممکن ہے آپ کو میری تقسیم پہ رضامندی نہ ہو تو آپ ہی اس طرح کرنا چاہیں کر لیے. انہوں نے کہا نہیں آپ تقسیم کریں اس کو. میں کہا بھائی جس طرح میں تقسیم کروں گا آپ وعدہ کریں کہ پھر آپ راضی رہیں گے, ایسا نہ ہو آپ ناراض ہونے کا, نہیں آپ کی تقسیم پہ ہم راضی رہیں گے. تو پھر اس نے جو دیہاتی تھا آرادی اس نے مرغی کا سر کاٹ کے وہ آپ میزبان کو دے دیا کہ سر جو ہے وہ رئیس یعنی سربراہ کے لیے سر ہے, اس مرغی کا سر اس کو دے دیا. اور پھر مرغی کے دو بازو کاٹے جو پتلے پتلے سے ہوتے ہیں, وہ ایک بازو ایک بیٹے کو ایک دوسرا بازو دوسرے بیٹے, یہ بازو کیونکہ بیٹے جو ہیں بازوؤں کی طرح ہوتے ہیں لہٰذا ان کو دو بازو کما دیے. اور مرغی کی پنڈلیاں کاٹے ان پنڈلیاں کاٹ کے جو ہے دو بیٹیوں کو دے دی. اور اس کے بعد جو اس کا پچھلا حصہ تھا چھوٹا سا اس کو کاٹ کے یہ بوریا کے لیے ہے, اور باقی جو درمیان کا بڑا حصہ تھا وہ ختم کر دیا. یہ اس کو زور کہتے ہیں, زور مانے دڑ. تو کہا کہ زور جو ہے وہ ظاہر کے لیے, ظاہر مانے مہمان. تو زور جو ہے ظاہر کے لیے پورا یہ بیٹری میں پورا بڑا پیٹ کو کھا لیا. تو میزبان بہت سٹپٹایا. اگلے دن اس نے مالدار تھا, اگلے دن اس نے بیوی کو کہا کہ پانچ مرغیاں بھون کے لانا. تو اگلے دن ناشتے میں وہ پانچ مرغیاں بھون کے لے آئی. اب پھر وہ مہمان کے سامنے رکھا ہے اس تصور میں کہ ایک ایک تو ملے گی کم سے کم, تقسیم منصفانہ ہوگی تو ایک ایک تو ملے گی مرغی. تو پھر مہمان نے کہا کہ شاید کل والی تقسیم سے آپ لوگ راضی نہ ہوں, اس لیے آپ جو مرضی آئے خود ہی اس میں دیتے دیجیے, خود کھا لیجیے. انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کی تقسیم پہ راضی ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم, تو یہ بتائیے کہ میں تقسیم طاف عدد پہ کروں کہ جھٹ عدد پہ. اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, ایون نمبر اور آڈ نمبر, یعنی جو نمبر دو سے تقسیم ہو سکے اس کو تو کہتے ہیں ایون نمبر, اور اردو میں کہتے ہیں جھٹ, اور یعنی جوڑی جوڑی. اور جو طاف ہوتے ہیں وہ دو سے تقسیم نہیں ہو سکتے, وہ نمبر طاف ہوتے ہیں, اس کو انگریزی میں آڈ نمبرز کہتے ہیں جو دو سے تقسیم نہ ہو سکے. تو اس نے پانچ مرغیاں اس کے سامنے رکھتی ہیں, اس نے کہا کہ آپ طاف عدد کے حساب سے یعنی آڈ نمبر کے حساب سے آپ تقسیم کر دیجیے. وہ اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے لیے ایک مرغی اور اس نے کہا کہ یہ تیری اور تیرے دو بیٹوں کی. تو نہیں, ہاں اس نے کہا کہ یہ تیری بیوی کی اور یہ مرغی تین مل تین ہو گئے, تین عدد ہو گئے, ایک مرغی ایک تیری بیوی اور ایک تو, یہ دو ایک مرغی ہو گئے, دو تین ہو گئے. اور اس کے بعد ایک مرغی پھینکی بیٹوں کی طرف کہ دو تیرے بیٹے اور ایک یہ مرغی تین ہو گئے. پھر تیسری مرغی پھینکی ان کی بیٹیوں کی طرف کہ یہ دو بیٹیاں اور ایک مرغی ملا کے تین ہو گئے, اور باقی دو مرغی جو ہے اپنے پاس اس کی دو ایک مرغی اور ایک میں تین ہو گئے. اب پھر وہ سٹ پٹا ہے. پھر اس نے کہا کہ کچھ مسئلہ ہے, پریشانی ہے کیا, جو قدر سے کر دوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جو قدر سے کرتے ہیں ایون نمبر کے ساتھ. تم نے کہا ٹھیک ہے. تو کہا کہ یہ ایک مرغی واپس لینی پانچوں مرغیاں. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ایک مرغی تیری اور تیرے دو بیٹوں کی, یہ مل کے ہو گئے چار, ایک مرغی ایک وہ آدمی اور دو بیٹے, یہ مل کے ہو گئے چار. پھر ایک مرغی جو ہے وہ اس کی بیوی کو تمائی, ایک تو اور ایک دو تیری بیٹیاں اور ایک مرغی یہ ہو گئے چار, اور باقی مرغیاں بچی تین, تو وہ تین مرغیاں اور میں ملا کر اس طرح سے تفریح کر کے کھائیں گے. مجالس علم و حکمت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. دین محض کتابوں سے نہیں ملتا. ارشاد فرمایا کہ دین محض کتابوں سے نہیں ملتا, دین تو اولیاء اللہ کی صحبت سے ملتا ہے. اب یہاں عورتوں کے ذہن میں فوراً اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس جگہ پہنچیں. تو بات یہی ہے کہ جو شریعت کا فائدہ ہے, نفع دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تو عورتوں کے لیے شریعت کا فائدہ ہے کہ وہ پردے سے اپنے شیخ کا واعظ سنیں یا اس کی کتابیں پڑھیں اور اصلاحی خط و کتابت کریں. نفع دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو, چاہے وہ صحبت میں بیٹھا ہو چاہے دور بیٹھا ہو. حضرت اویس بن رحمت اللہ علیہ کس قدر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جل رہے تھے لیکن کسی مجبوری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں آ پاتے تھے, تو ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن سے خدا کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہوتا ہے تعلق, یعنی تعلق اپنا مضبوط رہے, اصلاحی تعلق مکاتے تو جو بھی ہمارے مشائخ نے طریقہ مقرر کیا ہے اس پر چلتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. نفے میں مرد کیا مردوں سے بھی آگے بعض عورتیں پڑھ سکتی ہیں, پڑھ جاتی ہیں بعضوں میں. صحیح تعلق ہو, صحیح اصلاح کا تعلق ہو, گناہوں کو چھوڑنے کی محنت ہو اور ذکر پر تمام ہو, سنتوں کا اہتمام ہو, ان شاء اللہ تعالیٰ کام بنتا ہے. ارشاد فرمایا کہ دین محض کتابوں سے نہیں ملتا, دین تو اولیاء اللہ کی صحبت سے ملتا ہے. آپ کے خواص پر اگر کوئی ہزاروں کتابیں مطالعہ کر رہا ہے جن میں آگ کے خواص, اجزاء اور استعمال اور اس سے استفادے پر ریسرچ اور تحقیق کی گئی ہو, تو اگر وہ عمر بھر بھی مطالعہ کرتا رہے تو کتابوں سے اس کو آگ کی گرمی نہ ملے گی. آگ تو خارج میں جہاں چل رہی ہوگی وہیں سے ملے گی. اسی طرح اللہ کی محبت کی آگ پر ہزاروں کتابیں پڑھ لو, محبت کی یہ آگ کتابوں سے نہ ملے گی. یہ کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو علوم کی کتابیں ہیں, لیکن جیسے مشائخ کی کتابیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں, اور کوئی شخص شیخ کی صحبت اٹھانے سے مجبور ہے, کوئی شرعی عذر ہے, تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کتاب بھی اس کو شیخ کا ہی کام کرے گی. اور الحمدللہ ہمارے شیخ کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت کی آگ بھری ہوئی ہے کہ بلا شبہ ہر کتاب بھی ہر باز بھی حضرت کا شیخ کا کام کرتا ہے, اس کی کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو چکا ہے. تو اس لیے خوب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے مواعظ پڑھنے پڑھنا چاہیے, خوب پڑھتے رہنا چاہیے, روزانہ عادت بنا لینی چاہیے, چاہے دو صفحہ ہی صحیح, دو صفحہ, ڈھائی صفحہ, تین صفحہ, پانچ صفحہ, جتنی پانچ منٹ, سات منٹ, دس منٹ پڑھ لے. اتنا نہ پڑھے کہ طبیعت پختانے لگے اور چل چھوڑ دے, بس تھوڑا رکھے. وہ تھوڑا پڑھنا اچھا ہے جس میں طلب باقی رہے, پیاس باقی رہے, اور اس میں دوام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دو دن پڑھ لیا اس کے بعد چھوڑ دیا, اس میں دوام ہو, یعنی روزانہ ایک اپنا معمول بنا لے. انشاءاللہ دیکھو کہ تھوڑے ہی دن کے اندر دل کی دنیا بدل جائے گی. اسی طرح اللہ کی محبت کی آگ پر ہزاروں کتابیں پڑھ ڈالو, محبت کی یہ آگ کتابوں سے نہ ملے گی, یہ تو انہی دلوں سے ملے گی جن دلوں میں یہ آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ اولیاء اللہ کے قلوب ہیں جو اس آگ کے حامل ہیں. کتابیں اور کاغذ آگ کو نہیں لے سکتے, اگر آگ کتاب میں آ جائے تو کتاب ہی جل جائے, مومن کا قلب ہی اس آگ کا تحمل کر سکتا ہے. حدیث قدسی ہے, لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب عبد المؤمن, کہ نہ سمایا میں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ سمایا میں زمینوں میں نہ آسمانوں میں, لیکن مومن کے قلب میں سما جاتا. اس بات کو مولانا روحی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا ہے, در دل مومن بگنجی گم چزے, میں مومن کے دل میں مہمان کی طرح سما جاتا. بس مومن کا قلب اللہ کی محبت کی آگ کا خزانہ ہے. اسی سے ہم دل کی قیمت سمجھتے ہیں کہ ہم, ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی غلاظت ہے, غیر اللہ کی غلاظت ہے. اس دل کو کیا ہونا چاہیے اور کیا ہمارے دلوں کا حال ہے کہ اس میں گناہوں کی گندگیاں بھر رکھی ہیں, تو اس میں اللہ کی محبت کا خزانہ کیسے آئے گا. ہم نے اپنے دل کو گھٹیا بنا رکھا ہے, کم قیمت بنا دیا ہے, گھٹیا قیمت بنا دیا ہے. اگر ہم اس میں اللہ کی محبت کو بھر لیں تو یہ دل کیا کتنی قیمتی ہو جائے گا, یہ جان کتنی قیمتی ہو جائے گی, ہر سانس اس کی قیمتی ہو جائے گی, اور اس کا ہر عمل بہت بھاری ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ, ہر شے کو اس کے خزانے سے حاصل کیا جاتا ہے. پانی کو پانی کے خزانے سے, لوہے کو لوہے کے خزانے سے حاصل کرتے ہیں. بس اللہ کی محبت کا معدن و خزانہ عارفین کے قلوب, یعنی اللہ والوں کے قلوب ہیں. اگر کوئی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قلوب العارفین کے علاوہ کہیں سے نہ ملے گی. ایک صاحب نے کہا کہ دین کا کام منظم اور اجتماعی طریقے پر ہونا چاہیے. اس پر حضرت والا دامن برکاتہم نے نصیحت فرمائی, ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی ابتدا کس طریقے پر ہوئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک صدیق تیار کیا، پھر ایک فاروق تیار کیا رضی اللہ عنہما. پہلے افراد نے آپ کو تبدیل کیا، پہلے افراد نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، پھر انہی افراد سے جماعت بن گئی. کیونکہ کلیہ ہے کہ یعنی قاعدہ ہے کہ افراد سے قوم بنتی ہے، قوم سے افراد نہیں بنتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ معاشرے نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بنایا تھا یا صحابہ نے معاشرہ بنایا تھا؟ ماشاء اللہ، سبحان، سمجھنے کی بات ہے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو. ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی ابتدا کس طریقے پر ہوئی تھی. اصل میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آج کل اس طریقے کی باتیں بہت ہو رہی ہیں اور لوگ زیادہ تر چونکہ میڈیا کے شکار ہو چکے ہیں، میڈیا پہ جو بات بار بار کہی جاتی ہے وہی ان کا ذہن بن جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ لاکھوں میڈیا ہوں، لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، لیکن اگر وہ راستہ غلط ہے تو راستہ صحیح نہیں ہو سکتا، وہ راستہ غلط ہی رہے گا. چاہے کروڑوں لوگ اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں، کروڑوں لوگوں کے چلنے سے راستہ ٹھیک نہیں ہوگا. راستہ تو صحیح راستہ ایک ہی ہے، اور جو چاہے دو ہی آدمی یا ایک ہی آدمی صحیح راستے پر چل رہا ہوگا، کامیاب وہی ہوگا جو صحیح راستے پر چل رہا ہوگا. وہ کروڑوں آدمی جو غلط راستے پر چل رہے ہیں ناکام ہوں گے، کروڑوں کے کروڑوں ناکام ہو جائیں گے. تو یہ باتیں چونکہ آج کل میڈیا پہ بہت چل رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں الٹی سیدھی، اور بڑھا چڑھا کر بیان بھی کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس بات کو سمجھنا سب کے لیے، ہر مرد عورت کے لیے بہت ضروری ہے. ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی ابتدا کس طریقے پر ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک صدیق تیار کیا، پھر ایک فاروق تیار کیا رضی اللہ عنہما. پہلے افراد نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، پھر انہی افراد سے جماعت بن گئی. کیونکہ کلیہ ہے یعنی قاعدہ ہے کہ افراد سے قوم بنتی ہے، قوم سے افراد نہیں بنتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ معاشرے نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بنایا تھا یا صحابہ نے معاشرہ بنایا تھا؟ معاشرہ وہ جماعت نے صدیق و فاروق کو نہیں بنایا تھا، بلکہ صدیق و فاروق سے معاشرہ اور جماعت بنی. کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کا انتظار کیا تھا کہ ابھی معاشرے کے حالات ناسازگار ہیں اس لیے ہم ابھی اسلام قبول نہیں کرتے، جب معاشرہ بدلے گا تب ہم بھی بدل جائیں گے؟ ایک ایک صحابی جب اسلام لاتا تھا تو اپنے مخالف معاشرے سے ٹکرا جاتا تھا. ظاہر ہے تو تاریخ گواہ ہے، ہم نے بچپنی سے پڑھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے تھے تو ان کو کیسی تکالیف دی گئی، آگ پر لٹایا گیا، کس قدر ان پر مشقت ڈالی گئی، جان کے لالے پڑ گئے، پھر بھی وہ احد احد کہتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ایک ایک صحابی جب اسلام لاتا تھا تو اپنے مخالف معاشرے سے ٹکرا جاتا تھا، انہوں نے زمانے کو بنایا، زمانے نے انہیں نہیں بنایا. اگر صحابہ بھی ہماری طرح ہوتے تو آج ہم رام چندر اور کرشن چندر ہوتے. یہی اسلام کی 1400 برس کی تاریخ ہے کہ افراد سے معاشرہ تبدیل ہوا ہے. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی کام منظم اور اجتماعی طریقے پر ہونا چاہیے، کہ پہلے معاشرہ تبدیل ہو، پھر معاشرے کی تبدیلی کے ساتھ اس کے افراد بھی تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ نسخہ قرآن کے سراسر خلاف ہے. سمجھ گئے بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نسخہ قرآن پاک کے سراسر خلاف ہے، اور یہ بات وہی لوگ کہتے ہیں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے. یہ بھی کھلی ہوئی بات ہے کہ آج کل، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کتاب سے نہیں پڑھ رہا، کھلی ہوئی بات ہے کہ آج کل بالکل کھلا کھلا دکھائی دے رہا ہے کہ جتنے یہ جماعتیں نعرے لگا رہی ہیں اسلام اسلام کے، جو بزرگوں سے تعلق نہیں رکھتے. اول تو ہمارے بزرگوں نے کبھی سڑکوں پہ نکل کے نعرے لگائے؟ ہمارے بزرگ تو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کام کرتے رہے، اور جس مخلوق کے خدا کو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کو فائدہ پہنچے انہوں نے فائدہ اٹھایا، ان کا نور جگہ جگہ پہنچا، ان کی شعرہ پہنچا، وہاں لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا. تو لیکن جو ہے یہ جو جماعتیں نعرے لگا رہی ہیں اور جنہوں نے کسی کو اپنا مقتدا نہیں بنایا ہے، بزرگوں مشاہد سے تعلق نہیں ہے، ان کو ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ زبان پہ اسلام کے نعرے ہیں. جو ابھی ہم نے شعر پڑھا کہ زبان سے تو ہے دوست شہبازیاں بباطن مگر آن خفاشیاں، انہی لوگوں کو جو اسلام کے نعرے سڑکوں پہ لگا رہے ہیں، ان کے اوپر تو سڑکوں پہ ہوئی ہی دیکھ لو، ان کے حلیے ظاہری حلیے بھی ایسے ہیں، نہ داڑیاں ہیں، نہ ان کے کپڑے اس طرح کے ہیں سنت کے مطابق، نہ ان کے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، اسلام کا رنگ ہی نہیں ہے، اور نام نعرے لگا رہے ہیں اسلام کے، اور عورتیں منہ کھولے پھر رہی ہیں ان کی، اور وہ نعرے لگا رہے ہیں اسلام کے، اور میڈیا کے اوپر تقریریں بیانات ہو رہے ہیں، اور کام خلاف شریعت ہو رہے ہیں، نہ محرموں کو مرد دیکھ رہے ہیں اور نہ محرم مردوں کو عورتیں دیکھ رہی ہیں، یہ کہاں کون سا اسلام ہے؟ اور ان کے اپنے بہت بازی لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان کی فیملی کو میں جانتا ہوں، کوئی نام کو پردہ نہیں ہے، اور ہر امپورٹڈ چیز ان کے گھر میں موجود ہے، حتیٰ کہ صابن بھی وہ امپورٹڈ استعمال کرتی ہیں بیگم صاحبہ، اور فیس لفٹنگ کریمیں اور سب چیزیں استعمال کر رہی ہیں، میک اپ کی چیزیں مہنگی سے مہنگی استعمال کر رہی ہیں، اور سڑکوں کے اوپر نعرے بائیکاٹ کے لگ رہے ہیں کہ باہر کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، یہود و نصارا کی چیزوں کو، زیادہ سے زیادہ ان کی پہنچ یہ ہے کہ پیپسی مت پیو، یا کولڈ ڈرنک نام تو نہیں لینا چاہیے کسی برانڈ کا، نکل گیا منہ سے کہ فلاں فلاں ڈرنک مت پیو، اور یہ سب دکھاوے کی بات ہے، اندر سے جو ہے وہی کھوکھلے، وہی باہر میک اپ تو میک اپ، کپڑے تک امپورٹنٹ پہن رہے ہیں باہر سے، پانچ پانچ چھ چھ ہزار کی جینس پہن رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 کچھ کر رہے ہیں، کام جوتے دیکھو تو باہر کے، یہ دیکھو تو باہر کا، ہر چیز ان کو امپورٹنٹ، اور نعرے لگا رہے ہیں کہ بائیکاٹ کرو، کیونکہ یہ وہ نصارا اسلام دشمن ہوتا ہے، اس طرح سے اسلام پھیلا نہیں، یہی بات حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ نسخہ قرآن کے سراسر خلاف ہے، اور یہ بات وہی لوگ کہتے ہیں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے، ایک سلطنت ہر شخص کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ، دیکھیے بہت اہم مضمون ہے کہ ایک سلطنت ہر شخص کے اندر موجود ہے، پہلے اپنے نفس پر اسلام نافذ کرو، پہلے اپنے نفس پر اسلام کی سلطنت کو قائم کرو، ہر شخص کو اپنے نفس پر اسلامی حکومت قائم کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، اگر اپنے نفس کو محکوم بنا لیا تو گویا ایک سلطنت کو محکوم بنا لی، سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ ایک انفرادی حکومت تو آپ کا نفس ہے، اور آپ کی اجتماعیت آپ کا گھر ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جملہ یہاں ہے، معلوم ہوا کہ انفرادی حکومت تو آپ کا نفس ہے، اور آپ کی اجتماعیت آپ کا گھر ہے، لیجئے اجتماعی دن کو شوق ہے تو اس سے شروع کریں، یعنی پہلے اپنے نفس، اپنی سلطنت ہے، یعنی اپنے سر کے بال سے لے کر اپنے پیر کے ناخن تک ایک ہماری سلطنت اللہ نے ہم کو دی ہے، ہاتھ پیر ناک کان آنکھیں دل اور یہ سر اور سب چیزیں جو اعضاء ہیں سب اللہ نے ہمیں دیے ہیں، تو یہ گویا ہماری حکومت ہے، ہماری سلطنت ہے، اس کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اس سلطنت کو ٹھال دیں، تو سب سے پہلا تو انفرادی کام تو یہ ہو گیا، اب آپ کو اجتماعیت کا شوق ہے تو آپ اپنے گھر سے شروع کیجیے، اپنے گھر میں آپ اجتماع، تو فرمایا کہ آپ کی اجتماعیت آپ کا گھر ہے، اپنے بعد اپنے گھر کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، اللہ نے ہر شخص کی اپنی اصلاح کا یہ طریقہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، پہلے اپنے نفس کو اور اس کے بعد اپنے گھر کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا گیا، بہت ہی اہم مضمون ہے، اگرچہ دیر ہو گئی ہے تھوڑی، لیکن میں اس کو دوبارہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ ذرا کچھ خاموش، تم ذرا ٹھہر جاؤ بھائی، تم ذرا بہت ایکٹیو ہونے لگے ہو مجلس میں، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ بہت اہم مضمون ہے، اس کو دوبارہ سنیے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے اور عمل کی توفیق اور کی دعا کیجیے، میں بھی کرتا ہوں اور سب کریں، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بالکل کلیہ بیان ہو گیا سارے عالم کی اصلاح، سارے عالم کی اصلاح کیسے ہوگی کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ میری جو یہ سلطنت ہے مجھے اس پہ اللہ کی مرضی کو نافذ کرنا ہے، اسلامی قانون نافذ کرنا ہے، بس سارا کا سارا عالم ایک دم تیار ہو جائے گا، ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی ابتدا کس طریقے پر ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک صدیق تیار کیا، پھر ایک فاروق تیار کیا رضی اللہ عنہما، پہلے فرد نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، پھر انہی افراد سے جماعت بن گئی، کیونکہ کلیہ ہے کہ افراد سے قوم بنتی ہے، قوم سے افراد نہیں بنتے، ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ بھئی ایک عورت دوسری عورت سے پوچھے تھی کہ اے بہن یہ فوج کسے کہے ہیں، تو اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، ارے تیرا میاں ہوا، اس کا میاں ہوا، میرا میاں ہوا، مل کے مل کے بیٹھ کے ہو گئی فوج. تو یہ یعنی ہر فرد جو ہے وہ اپنی اصلاح کی فکر کر لے تو پوری قوم کی اصلاح ہو جائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ معاشرے نے صحابہ کو بنایا تھا یا صحابہ نے معاشرہ بنایا تھا؟ معاشرہ وہ جماعت, معاشرے وہ جماعت نے صدیق و فاروق کو نہیں بنایا تھا بلکہ صدیق و فاروق سے معاشرہ اور جماعت بنی. کیا صحابہ نے اس کا انتظار کیا تھا کہ ابھی معاشرے کے حالات ناسازگار ہیں اس لیے ابھی ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے, جب معاشرہ بدلے گا تب ہم بھی بدل جائیں گے؟ بھائی سب کو کچھ چیزیں معاشرے اور جماعت نے صدیق و فاروق کو نہیں بنایا تھا بلکہ صدیق و فاروق سے معاشرہ اور جماعت بنی. کیا صحابہ نے اس کا انتظار کیا تھا کہ ابھی معاشرے کے حالات ناسازگار ہیں اس لیے ابھی ہم اسلام قبول نہیں کرتے, جب معاشرہ بدلے گا تب ہم بھی بدل جائیں گے؟ ایک ایک صحابی جب اسلام لاتا تھا تو اپنے مخالف معاشرے سے ٹکرا جاتا تھا, انہوں نے زمانے کو بنایا, زمانے نے انہیں نہیں بنایا. اگر صحابہ بھی ہماری طرح ہوتے, یہاں وہی شعر بھی یاد آ گیا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں. فرمایا کہ اگر صحابہ بھی ہماری طرح ہوتے تو آج ہم رام چند اور کرشن چند ہوتے. یہی اسلام کی چودہ سرینی, وہ نہ وہ مجاہدہ کرتے نہ اسلام پھیلتا, وہ بھی یہی سوچتے رہتے نعوذ باللہ کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, معاشرہ جب صحیح ہو جائے گا جب ٹھیک ہو جائے گا تو اسلام پھیلتا ہی نہیں پھیلتا. تو انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اپنا خون پیش کیا, اپنی جان و مال عزت آبرو سب کچھ دین پر لٹائی, تب کہیں جا کے ہم مسلمان ہیں. یہی اسلام کی 1400 برس کی تاریخ ہے کہ افراد سے معاشرہ تبدیل ہوا ہے. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی کام منظم اور اجتماعی طریقے پر ہونا چاہیے کہ پہلے معاشرہ تبدیل ہو پھر معاشرے کی تبدیلی کے ساتھ اس کے افراد بھی تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ نسخہ قرآن کے سراسر خلاف ہے, اور یہ بات وہی لوگ کہتے ہیں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے. ایک سلطنت ہر شخص کے اندر موجود ہے, پہلے اپنے نفس پر اسلام کو نافذ کرو, پہلے اپنے نفس پر اسلام کی سلطنت کو قائم کرو. ہر شخص کو اپنے نفس پر اسلامی حکومت قائم کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے. اگر اپنے نفس کو محکوم بنا لیا تو گویا ایک سلطنت کو محکوم بنا لیا. معلوم ہوا کہ ایک انفرادی حکومت تو آپ کا نفس ہے اور آپ کی اجتماعیت آپ کا گھر ہے. اپنے بعد اپنے گھر کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ نے ہر شخص کی اپنی اصلاح کا یہ طریقہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تفسیر بیان القرآن, پہلے اپنے نفس کو اور اس کے بعد اپنے گھر کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں کہ جو اشعار پڑھ جاتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار ہیں اور ان اشعار سے اللہ کی محبت بلا شبہ بڑھتی ہے, لیکن ہم صرف جذبات پہ شادہ ہیں, اس سے جذبات بنتے ہیں, جذبات ابھرتے ہیں اللہ کی محبت کے. تو اس کا کام یہ ہے کہ ہم شریعت کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کریں, تب تو یہ فائدہ یعنی دلیل ہے کہ اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے. اور اگر محض جذباتی جذبات ہیں, اشعار ان کے مست ہو گئے اور اس کے بعد نہ سنتوں کا اہتمام ہے, نہ ذکر پر دوام ہے, اور نہ ہی نمازوں کی وہ پابندی, نماز میں سستی ہے, اور دیگر جو باتیں ہیں جو میں نے ابھی عرض کی, دیگر گناہ ہیں کہ تکبر ہے اور جو ہے حسد ہے, اس کی اصلاح نہیں کرا رہے ہیں, غیبت ہے, بدگمانی ہے, بدنگاہی کی عادت ہے یا حسد ہے کسی سے, یہ سب اگر غلاظتیں ہمارے دل میں پڑی رہیں گی اور بس اشعار سن کے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم بہت اونچے چلے گئے, تو یہ تو بھائی دھوکہ ہے. اشعار بلا شبہ اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں, تو اس کا اب کام ہونا چاہیے, اس سے کام لینا ہے. جب محبت بڑھی تو محبت میں وہ کام ہو کہ ہمارے اندر سے وہ تبدیلی آئے اور اصلاح کی طرف توجہ ہو, گناہوں کو چھوڑنے کا جو ہے وہ عزم کریں اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ عمل دکھلائی دے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جذبات ہی پہ نہ مجذوب اپنے شاد رہیں, جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ. اگر شریعت کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا پورا اور محض شعر و شاعری سن کے اشعار سن کے بس مزے میں مست ہو گئے کہ بھائی ٹھیک ہے, اور اسی کو محض اس کو کامیابی سمجھ لیا تو بھائی یہ دھوکہ ہے. یعنی شریعت کے احکامات کے خلاف چل رہے ہیں اور خالی محض جذبات ہیں, تو یہ محض جذبات کام نہ دیں گے. جذبات کام کے تو ہیں لیکن اس وقت کام کے ہیں جب اس کا ظہور عمل کی شکل ہے, عمل ہمارا پہلے سے اچھا ہوتا جائے. اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے ورنہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. دلیل اللہ کی محبت کی کیا ہے کہ اس محبت سے عمل پر نتیجہ نکلے کہ نمازوں میں پہلے سے بہتری آ گئی. اگرچہ دل نہ چاہے اس کی کوئی فکر نہ کریں, دل نہیں چاہتا کوئی بات, اللہ نے اختیار دیا ہے اور ارادے کی قوت انسان کو بھی ہے کہ ایسی قوت ہے کہ پہاڑوں کو ہلا دے. ارادے کی قوت ایسی ہے. نماز کیا چیز ہے, ذکر اللہ کیا چیز ہے, تلاوت کیا چیز ہے, ہم تو آئے ہی یہ کام کرنے دنیا میں. بھائی ہم یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے, کمالے میری جان کمانے کے دن, یہ کمائی کے دن ہے, ہم کمائی کرنے دنیا میں آئے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ جائز اور حلال مزہ دے تو کوئی منع نہیں, مزے ملتے ہی ہیں الحمدللہ, بہت مزے ملتے ہیں. اور اگر غور کرو نعمتوں کا شمار کرو تو شمار نہیں ہو سکتی, اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بے ضرورت ہمیں عطا فرما رکھا ہے. حالانکہ ہماری ضرورت کیا ہے, جو دو روٹی اور کپڑا اور زیادہ سے زیادہ چھت, یعنی اپنے سر چھپانے کے لیے چھت, اس سے زیادہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو حوائج ضروریاں ہیں وہ تو اس کا تو حساب اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے, باقی ہر چیز کا حساب ہوگا. تو جو ہے ہم جو ہے شمار کریں تو بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی, لیکن ہمارے ناشکرے پن کی وجہ سے, طبیعت کی ناشکری کی وجہ سے ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی مصیبت میں ہیں, ہم بڑی پریشانی ہیں. دوسروں کا مال دیکھتے ہیں ہم, دوسروں کا مال, دوسروں کا عیش و عشرت اور دوسروں کی جو ہے وہ زندگی کا اسٹیٹس ہم دیکھتے رہتے ہیں, اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑی پریشانی میں ہیں, ہم بڑی مصیبت میں ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں. تو بھائی پھر تو بادشاہ کو بھی دیکھو گے تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی کمی نظر آ جائے گی, تو پھر ناشکری تو پھر بھی پیدا ہوگی. تو یہ وجہ ہے ہماری اداسی کی اور ناشکری کی, ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اگر اپنے ارد گرد دیکھے, میرے حضرت تو فرماتے تھے کہ اپنے جسم کے اندر ہی دیکھے, گردے کی جوڑی جو ہے وہ لاکھوں روپے کی ہے تو ہم کتنے امیر ہیں, ہم اپنے آپ کو غریب سمجھے ہم کتنے امیر ہیں. ابھی اگر یہ گردہ اللہ تعالیٰ بیکار کر دے تو لاکھوں روپے میں بھی یہ گردہ ملنا مشکل ہے, تو جائز بھی نہیں ہے تیوستاری. تو نعمتوں کا شکر ادا کریں, نعمتوں کو گنے, بار بار ہم نعمتوں کا مراقبہ کرتے رہیں اور اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کریں کہ اللہ میاں آپ کی فلاں نعمت کا شکریہ, فلاں نعمت کا شکریہ. ایمان کا شکریہ ادا کریں, موجودہ ایمان پر شکر کرنا جو ہے وہ ایمان کی زیادتی کا سبب ہے. جتنا شکر کرے گا کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے, آپ نے مفت میں ہمیں ایمان دے دیا اور نماز کی بھی توفیق ہو رہی ہے, ذکر کی بھی توفیق ہو رہی ہے, آپ اپنے فضل سے قبول بھی فرما لیجئے, تو دعا روزانہ دعا کرے گا اور برابر کرے گا ان نعمتوں کا تو ایمان میں اضافہ ہوگا. جیسے روزانہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا ہوتا چلا جائے گا, ایمان میں ترقی نصیب ہوتی رہے گی, حتیٰ کہ حسن خاتمہ نصیب ہو جائے گا. تو نعمتوں کا شکر خوب کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں ہم عیش و عشرت کے لیے آئے نہیں ہیں. اگر ہم عیش و عشرت کو مقصد بنا لیں گے تو ہمیں بڑی تنگی پڑے گی, بڑی پریشانی پڑے گی, کیونکہ عیش و عشرت کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ ایک حد پہ پہنچ جائے گا تو اس سے اگلی حد چاہیے, اگلی حد پہ پہنچ جائے گا تو اس سے اگلی حد چاہیے. اور اگر یہ سمجھ لے گا کہ بھائی ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے, کھیل کود کے لیے, اچھل کود کے لیے, گھومنے پھرنے تفریح کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ ہم تو تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم آخرت کما کے آخرت کے خزانے, جیسا کہ میرے مرشد دامتوں کا یہ زبردست جملہ مبارک ہے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو, تو ہم تو دنیا میں آئے ہیں جنت کو آباد کرنے. بس جب یہاں سے دنیا سے رخصتی ہو جائے گی انشاءاللہ, اللہ کی رضا کے ساتھ, حسن خاتمہ کے ساتھ, پھر ہمارے مزے ہی مزے ہیں، نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی دل کی کیفیت کا مسئلہ ہے کہ بھائی دل نہیں چاہ، نہ کوئی شریعت بھی نہیں ہوگی وہاں پر. تو وہاں پر تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جنت کیا ہوگی، ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی، خدائی یعنی جو چاہا کر لیا، تو جو چاہا کھا لیا، جو چاہا وصول کر لیا، جہاں چاہا پہنچ گئے. اور فرمایا کہ اس قدر یعنی نعمتیں ہیں وہاں کہ کسی انسان کے قلب پہ اس کا گمان بھی نہیں گزر سکتا، اس قدر نعمتیں اور ایسی اعلیٰ اور بے عیب ہیں نعمتیں کہ وہ نعمتوں میں زوال کا نام ہی نہیں ہے. یعنی وہ نعمت کی لذت کم نہیں ہوگی، کوئی پھل کھائے گا تو اس کی لذت پر جی نہیں بھرے گا اس کے کھانے سے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جی نہیں بھرے گا تو دوسرا پھل کیسے کھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی توجہ دوسری طرف، دوسری نعمت کی طرف مبذول کر دیں گے، وہ جی نہیں بھرے گا اس کا، بلکہ ایک نعمت کھاتے کھاتے دوسری نعمت کی طرف توجہ مبذول ہو جائے گی، اس کو کھانے لگ جائے گا. اور نواں ہگنے موتنے کا بھی کوئی نظام نہیں، وہاں لیٹرین بھی نہیں ہوگا، نہ بدبو ہوگی، ہگنم ہگا نہ ہگے گا نہ موتے گا، بلکہ ہر کسی خوشبودار ٹکار آئے گی اور سب کھانا ہضم. اور اس کی وجہ حاکم الامت نے لکھی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں پوری کی پوری جگہ جو ہے کامل جگہ ہے، اور پوری کی پوری جگہ جو ہے بدن بنے گی وہاں. یہ جو ہم ہگتے ہیں وہ تو فاضل مادہ ہوتا ہے، جو جسم کو نہیں لگنا ہوتا، وہ فضلہ اس کو کہتے ہی فضلہ ہے، یعنی وہ چیز ہے جو جسم کے کام کی نہیں ہے، وہ جسم نکال لیتا ہے. وہاں پوری کی پوری غذا جسم کا جز بنے گی، اس لیے ہگنے مودنے کا نظام بھی وہاں نہیں، استنجا بھی نہیں کرنا پڑے گا، کوئی ناپاکی سے بچنا نہیں پڑے گا. یعنی وہاں ایسی ایش ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ڈالیں، جس میں مزے بھی ہیں، حلال نعمتیں بھی ہیں، حلال مزے بھی ہیں، بہت سکون، بہت خوشیاں، بہت عیش و عشرت ہے. اللہ کا شکر ہے دنیا کے اندر بھی اللہ نے مزے دیے ہوئے ہیں، ضرورت سے زائد نعمتیں دی ہوئی. بس جو انسان نے اس کو سمجھ لے وہ کامیاب ہو گئی. دنیا جو ہے عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت کی جگہ ہے. جلدی جلدی کما لو اور انشاءاللہ اس سے خاتمہ پر رخصتی ہو اللہ کے فضل سے، بس ختم پھر ایشی ایش. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ دعا بہت جامع دعا ہے، اس کا ہر شخص معمول بنائے، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگے، بہت ہی جامع دعا ہے. اور میرے حضرت نے اس کی تفسیر بھی فرمائی ہے کہ حسنۃ فی الدنیا کی 10 تفسیریں ہیں، اور حسنۃ فی الآخرة کی بھی 5 تفسیریں ہیں. وہ انشاءاللہ یا تو وہ بیان سنوا دیں گے یہاں پر، یا پھر انشاءاللہ اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں گا حضرت کے بیان سے. تو بہت ہی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نسألک حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك. اللهم اجعل حبك احب، اللهم نجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم انا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك بالنار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.